الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيا وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا كلن نمدها اولئك بها اولئك من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرت اكبر درجات واكبر تفضيلا لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توکلنا آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، ہم جمعے کے کئی اجتماعات سے سورہ بنی اسرائیل کے مضامین کا خلاصہ سمجھ رہے ہیں، اور پچھلے 3-4 ہفتوں سے ہماری گفتگو اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 18 اور 19 پر ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کا ایک بڑا اہم مضمون جو بار بار آیا، وہ اپنے پورے نقطہ عروج پر اس مقام پر ہے۔ من کانا یرید العاجلہ، فرمایا کہ جو کوئی بھی طلبگار ہوا عاجلہ کا، جلدی ملنے والی لذت کا، یعنی دنیا کا، دنیا کی ایک صفت ہے عاجلہ، اس لیے کہ دنیا کا فائدہ نقد ہے اور آخرت کے انعامات ظاہر بات ہے وہ بعد میں ملیں گے، ادھار پر ہے۔ تو فرمایا کہ جو کوئی بھی طلبگار ہوا جلدی ملنے والی لذتوں کا، یعنی دنیا کا، اجل نہ لہو فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم جلدی دے دیں گے اسی دنیا میں اسے، لیکن جتنا چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے۔ ثم جعلنا لہو جہنم، لیکن پھر اس دنیا دار کا برا انجام ہے، ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ یصلاھا مذموما مدحورا، داخل ہوگا اس میں مذمت زدہ ہو کر اور دھکیلا ہوگا۔ تفصیل سے ہم یہ باتیں سمجھ چکے ہیں کہ قرآن مجید میں کئی مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت ان کے طلبگاروں کا موازنہ کیا ہے۔ سورۃ البقرہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران، سورہ ہود، سورہ شورا، سورۃ الاحزاب، کئی مقامات، وہ سارے مقامات ہم نے پڑھے۔ اس کے برعکس ومن اراد الاخرہ، جو کوئی بھی طلبگار ہو آخرت کا، وسعا لہا سعیہا، اور وہ اس کے لیے کوشش بھی کرے، وہو با مومن، بشرطے کہ وہ مومن بھی ہو۔ مومن سے مراد اس کے عمل میں اخلاص ہو۔ جو شخص دکھاوے کے لیے نیکی کرتا ہے، قرآن کریم کہتا ہے نا اس کا اللہ پر ایمان ہے نا آخرت پر ایمان ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کوشش کرے اور اس کی کوشش اخلاص کے ساتھ ہو، فاولئک کان سعیہم مشکورا، ایسے لوگ ہیں کہ جن کی کوششوں کی قدر کی جائے۔ اب تفصیل سے اس پر بات ہوئی کہ وہ کوشش کیا ہے، ہم کیا کریں آخرت کے طلبگار بھی بنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں آخرت کے حوالے سے کہ اللہ ہمیں وہاں کی رسوائی سے بچائے، وہاں کی کامیابی عطا فرمائے، لیکن اس کے لیے کیا کوشش کریں؟ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہی نمونہ ہے، اور وہ ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی سیرت سے رہنمائی لیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا اسوہ چھوڑا، آپ نے اور آپ کے صحابہ نے انہوں نے کیا کوشش کی، اور یہ بات ہمارے سامنے قرآن مجید کی کئی آیات اور حدیث مبارکہ سے واضح ہو کر سامنے آئی تھی کہ آپ کی کوشش کے تین درجے تھے۔ نمبر ایک، آپ نے اپنے ذاتی اختیار میں اللہ تبارک و تعالی کے ہر حکم پر عمل کیا، اور یہ معاملہ صحابہ کرام کا بھی تھا، اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائی کہ جہاں ہمارا اختیار ہے وہاں پر ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں، اسلام کے ہر حکم پر عمل کریں۔ نمبر دو، ختم نبوت کی وجہ سے اس امت پر ایک اور ذمہ داری بھی ہے، اور وہ ہے دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ تو یہ ہماری صحیح، ہماری جہود، ہمارے عمل کا دوسرا میدان ہے، دوسروں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں، انہیں بتائیں کہ اللہ کس بات سے خوش ہوتا ہے، کس بات سے ناراض ہوتا ہے، دوسروں کی بھی عاقبت کی فکر کریں، دوسروں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں۔ اس کے لیے دعوت، تبلیغ، محنت، دین سیکھنا، دین سکھانا، قرآن سیکھنا، قرآن دوسروں تک پہنچانا۔ پھر ہمارے عمل کا تیسرا درجہ ہے، اور وہ ہے دین کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد۔ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے یہ جد و جہد کی، اور الحمدللہ اس جد و جہد کو تکمیل تک پہنچایا، دین ان کے ذریعے سے غالب ہوا۔ اب وہی ہماری بھی ذمہ داری ہے، دین آج دنیا میں کہیں پر بھی غالب نہیں ہے، کہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات نہیں چلتے، اللہ کی بات نہیں چلتی، انسانوں کے بلکہ کافروں کے بنائے ہوئے قوانین نافذ ہیں، جاری و ساری۔ اس صورتحال پر ہمیں غصہ آنا چاہیے، اندر سے ہمارا خون کھولنا چاہیے، ہمیں شرم محسوس کرنے چاہیے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اہل کتاب، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے جب تک کہ تم قائم نہ کرو تورات کو، انجیل کو، اور جو کچھ بھی تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ آج یہی الفاظ اللہ کے ہمارے لیے ہیں، اے قرآن والوں، تمہاری کوئی اللہ کی نگاہ میں حیثیت نہیں، کوئی تمہارا مقام نہیں، کوئی تمہاری اوقات نہیں جب تک کہ تم اس قرآن کے احکامات کو نافذ نہیں کرتے۔ تو سورۃ المائدہ میں یہ مضمون اپنے پورے عروج پر ہے، یہ سب آیتیں سورۃ المائدہ میں ہیں، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہ کریں، حکومت نہ کریں، وہی تو کافر ہیں۔ تو عملی اعتبار سے کفر ہے اگر کسی معاشرے میں شریعت کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے، عملی اعتبار سے شرک ہے اگر کسی معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے۔ ملم یاکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، ملم یاکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ نے کفر کا، ظلم کا، بغاوت کا ایسے لوگوں کو مرتکب قرار دیا جو شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے۔ تو یہ ہماری تیسری ذمہ داری ہے، اور میں نے پچھلی بار عرض کیا تھا کہ یہ ذمہ داری ہماری علیحدہ علیحدہ ادا نہیں ہو سکتی، لہذا ایک مسلمان پر ایک جماعتی زندگی بسر کرنا لازم ہے۔ جیسے نماز نہیں ہو سکتی جب تک کہ وضو نہ ہو، حج نہیں ہو سکتا جب تک کہ احرام نہ باندھے، اسی طریقے پر دین کے غلبے کی ذمہ داری ادا نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم کسی جماعت کے ساتھ نہ جڑے۔ اور میں نے پوری تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کام کے لیے جماعت بنائی، اور اس جماعت نے اللہ کی راہ میں بالآخر جنگ کی، باطل کے ساتھ پنجہ آزمائی کی، باطل کو شکست سے دوچار کیا، فتح حاصل کی اور دین کو غالب کیا۔ لیکن رفتہ رفتہ صورتحال بدل گئی، اور صورتحال اب یہ بدقسمتی والی پیدا ہوئی کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں شریعت کے نفاذ میں رکاوٹ ڈالنے والے کافر تھے، ان کے خلاف جنگیں ہوئیں۔ آج بدقسمتی سے شریعت کے نفاذ کا رستہ روکنے والے کلمہ گو مسلمان ہیں، وہ شریعت نافذ نہیں کر رہے بلکہ شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، اب ان کے ساتھ کیا کریں؟ تو ایک رائے تو یہ ہے کہ کیونکہ کلمہ گو مسلمان ہیں لہذا ان کو صرف سمجھائیں، صرف ان پہ بازو نصیحت کریں، ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہو سکتا، کوئی جنگ نہیں ہو سکتی۔ حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے جنگ کی تھی لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا، اور ہوا یہ کہ بہت سارے مسلمان اس راہ میں جو حق کے ساتھ تھے، جو شریعت کا نفاذ چاہتے تھے، وہ شہید ہوئے اور باقی جاں بحق ہوئے، لیکن یہ ہے کہ نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ اس پر ایک علماء کا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ آئندہ ایسی کوشش کرنا وہ نقصان دہ ہے، خون ریزی ہوتی ہے، مسلمانوں کا خون بہتا ہے، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوتا، آپ صرف سمجھائیں۔ لیکن دوسرے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ، ان کی رائے ہے کہ نہیں، کلمہ گو مسلمان کے خلاف بھی خروج ہو سکتا ہے، جنگ ہو سکتی ہے، بشرطے کہ پورا اس کا یقین ہو کہ اتنی قوت ہے کہ ہم واقعی تبدیلی لے آئیں گے، جو غلط حکومت ہے ہم اسے ختم کر دیں گے اور ایسی حکومت قائم ہو جائے گی جو شریعت نافذ کرے گی۔ انہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں دو تحریکوں کا بھرپور ساتھ دیا، بنی امیہ کے دور میں حضرت زیاد بن علی کی تحریک کا، لیکن اس میں شامل نہیں ہوئے کیونکہ ان کا موقف یہ تھا کہ تحریک بالکل صحیح ہے لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی تبدیلی آ سکے، لیکن ہمدردیاں، مالی تعاون، وہ سارے کا سارا ان کے ساتھ تھا۔ اور نفس زکیہ، ان کی تحریک اٹھی بنی عباس کے دور میں، امام صاحب نے بھرپور ساتھ دیا لیکن صرف مالی اعتبار سے، اور اس کے علاوہ اخلاقی اعتبار سے یہی سمجھاتے رہے کہ تحریک ٹھیک ہے، کام صحیح ہے، لیکن اتنی مطلوبہ قوت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تبدیلی آ جائے، اور ان کا وہ اندازہ صحیح نکلا۔ بہرحال یہ دونوں تحریکیں کچل دی گئیں، لیکن اس کے باوجود بہرحال یہ ہے کہ بات انہی کی صحیح ہے۔ تو اب جبکہ اتنی قوت نہ ہو کہ مسلمان حکمران کے خلاف کامیابی حاصل ہو سکے تو کیا کریں؟ ہمارا رفتہ رفتہ پھر دو طریقے اس کے لیے اس وقت لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں۔ ایک طریقہ الیکشن کا ہے، جب ہمارے ہاں مغرب کی بالادستی ہوئی، انہوں نے ایک دستور نظام نافذ کیا، اس دستور نظام سے جہاں بہت سارے نقصانات بھی ہوئے وہاں کچھ فائدے بھی ہوئے۔ ان میں ایک فائدہ یہ ہوا کہ یہ طے کر دیا گیا کہ حکومت اور ہے، ریاست اور ہے، ورنہ اس سے پہلے جو حکومت کا باغی ہے اس کو ریاست کا دشمن سمجھا جاتا تھا، غدار سمجھا جاتا تھا۔ آپ حکومت کے خلاف جو بھی تحریک چلانا چاہیں چلا سکتے ہیں، حکومت کو بدلنا یہ عوام کا حق ہے۔ حکومت کے خلاف اگر کوئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ریاست کے خلاف ہے، پاکستان کا دشمن ہے۔ اب حکومت کو ہٹانے کے دو طریقے ہیں، اور دونوں میں سے جو طریقہ آپ صحیح سمجھتے ہیں آپ کو اس طریقے کا ساتھ دینا چاہیے۔ ایک طریقہ الیکشن کا ہے، الیکشن کے ذریعے سے لوگوں کی ذہن سازی کی جائے تاکہ لوگ کسی دینی جماعت کو ووٹ دیں، دینی جماعت کے ارکان بڑی تعداد میں اسمبلیوں کے اندر پہنچے، اور وہاں وہ پہنچنے کے بعد قانون سازی کر کے اور ملک کے پورے نظام کو شریعت کے مطابق کر دیں۔ لیکن ایک دوسری سوچ ہے کہ الیکشن کے ذریعے سے یہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ایک احتجاجی تحریک چلانی پڑے گی۔ جو بھی جاگیردار ہیں، جو بھی سرمایہ دار ہیں، انہیں کے پاس سرمایہ ہوتا ہے، وہی الیکشن میں اپنی بھرپور پبلسٹی کر سکتے ہیں، اور وہی پھر ہیر پھیر کے دوبارہ اسمبلیوں کے اندر پہنچتے رہتے ہیں۔ لہذا دوسرا طریقہ احتجاجی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پرامن اور منظم ایجیٹیشن کے ذریعے سے حکومت کو مجبور کیا جائے کہ حکومت مطالبات کو تسلیم کرے اور ملک سے غیر شرعی قوانین کو ختم کرے۔ بہرحال یہ دونوں طریقے مختلف مسلمان ملکوں کے اندر چل رہے ہیں، بہت سارے ملکوں میں دینی جماعت الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، پاکستان میں بھی، مصر میں بھی اور الجزائر میں تو کامیابی بھی حاصل ہو گئی تھی، لیکن وہاں پر فوج نے کامیاب جماعت کو اقتدار میں نہیں آنے دیا، اردن میں، کئی ملکوں میں، اور اس کے علاوہ احتجاجی طریقے سے کئی ملکوں میں حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں. ایران میں لوگ سڑکوں پر ایجیٹیشن کیا اور بادشاہ کی حکومت رخصت ہوئی اور وہاں پر ایک مذہبی حکومت قائم ہو گئی. اسی طریقے پر یوکرائن میں، قرغیزستان میں، نیپال میں لوگ سڑکوں پر آ گئے، عوامی دباؤ کا راستہ روکا نہیں جا سکا. نیپال میں بادشاہت ختم ہو گئی، رومانیا میں چاوسیسکو کا کمیونزم ختم ہوا. تو بہرحال یہ دو طریقے ہیں، آپ کا جس طریقے پر بھی اطمینان ہو انسان کو اس طریقے کے مطابق ایسی تحریک میں شامل ہونا چاہیے کہ جس کا مقصد ہو شریعت کی بالادستی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا غلبہ، خلافت کے نظام کا قیام. یہ وہ کوشش ہے کہ جو ہمیں کرنی چاہیے. کس کے لیے؟ آخرت کی تیاری کے لیے. ومن اراد الآخرہ، جو کوئی بھی طلبگار ہوا آخرت کا، وسعلہا سعیہا، اور اس نے اس کے لیے کوشش بھی کی، اپنی سی محنت بھی کی. لیکن محنت صرف انفرادی زندگی کی حد تک نہیں ہے، انفرادی اعتبار سے بھی شریعت کے حکم پر عمل کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید ہمیں حکم دیتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، اللہ نے تمہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے اٹھایا ہے، تم نیکی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے. یہ اس امت کا مقصد ہے. امت یہ کام نہیں کرے گی، اس پر اللہ کی طرف سے عذاب آئیں گے. اللہ کے رسول کا شہادت ترمذی شریف کی روایت، لوگوں نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، ورنہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. تم دعائیں کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں رد کر دے گا. آج ہم لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں حج کے اجتماع میں، عرفات میں لاکھوں آدمی دعائیں کرتے ہیں، ہمارے دینی اجتماعات ہوتے ہیں ہم لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، رمضان میں لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، عید کے اجتماعات میں لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں. آج ہماری دعائیں اللہ قبول نہیں کر رہا. جب ہم اللہ کی نہیں مان رہے تو اللہ ہماری کیوں مانے گا؟ ہم بجائے نیکی پھیلانے کی ہم برائی پھیلا رہے ہیں. ہر گھر سے برائی پھیل رہی ہے، ہر گھر سے میڈیا کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے بےہودگی، ڈرامے، فلمیں، فحاشی وہ پھیل رہی ہے، اور لوٹ مار کے، حرام خوری کے نئے نئے طریقے ہم ایجاد کر رہے ہیں، سود کے نئے نئے طریقے اس کے ذریعے سے لوگوں کو پھانس رہے ہیں. ایک شخص ایک جگہ پریزنٹیشن دے رہا تھا، اسلامی بینک کا نمائندہ تھا، کہ جناب یہ گاڑی آئی ہے اور بڑا اچھا ماڈل ہے اور یہ ہے اور وہ ہے سارا. تو ایک صاحب نے اس سے پوچھ لیا کہ آپ اسلامی بینک کے نمائندے ہیں، صرف ایک سوال کا جواب دیجئے کہ کیا لوگوں کو قرض کے لیے ترغیب دینا کہ آپ قرضہ لیں، آپ گاڑی افورڈ نہیں کر سکتے، اتنی اعلیٰ آپ کے پاس پیسے کم ہیں، آپ ہمارے بینک سے قرضہ لے لیں اور آپ قرضے کے طور پہ ذرا شاندار گاڑی لے لیں، کیا اس کی اسلام میں گنجائش ہے کہ آپ لوگوں کو قرضہ لینے کی ترغیب دیں کہ تم قرضہ لے کر اور یہ اعلیٰ گاڑی استعمال کرو؟ تو اس کی اسلام میں کیا گنجائش ہے؟ خوشی اس بات کی ہوئی کہ اس شخص نے کہا کہ آپ کی بات صحیح ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ انسان خام خواہ اپنے اوپر قرضہ لے. اللہ کے رسول نے تو قرض سے پناہ مانگی ہے. مقروض کی اللہ کے یہاں بخشش نہیں ہوتی اگر خدا نہ خواستہ اس کے ترکے میں اتنا پیسہ نہ ہو کہ اس سے قرضہ ادا ہو جائے، چاہے وہ شہیدی کیوں نہ ہوا ہو. تو اس شخص نے کہا کہ آپ کی بات صحیح ہے، اور بڑی حیرت ہوئی کہ اس نے اپنی پوری پریزنٹیشن وغیرہ اس نے بند کی، اور اس نے کہا جی میں مزید جاری نہیں رہ سکتا، وہ نکل گیا. ورنہ عام طور پر تو لوگ اتنی غلط بات پڑھ جاتے ہیں، کوئی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں یہ وہ ہے، لیکن ہم لوگوں کو سودی قرضے لینے کی ترغیب دیتے ہیں، نئی نئی ترغیبیں دیتے ہیں. آپ کی چھٹیاں بہت آپ کے لیے حسین بن جائیں گی، ہم سے قرضہ لیجئے اور بچوں کو لے کر جائیے اور جا کر چھٹیاں منا کر فلاں علاقے میں آئیے اور آسان قسطوں میں قرضہ واپس کرتے رہیے. لیکن وہ قرضہ ہوتا کیا؟ سودی قرضہ. تو بجائے دیکھی پھیلانے کے برائیاں پھیلا رہے ہیں، سود کو تقویت دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے اپنی ذاتی زندگی میں بھی اللہ کے تمام احکامات پہ عمل کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ دینی محفلوں کے اندر بیٹھنا، دینی کتابیں پڑھنا، دینی لیکچرز، دینی دروس کو سننا، چاہے وہ کیسٹ کے ذریعے سنیں، چاہے وہ سی ڈی کے ذریعے سنیں، چاہے کسی محفل میں جا کے سنیں، علم حاصل کرنے کے بعد اس دینی علم کو دوسروں تک پہنچانا، دوسروں کو بھی برائی سے روکنا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، یہ امت کا فرض ہے، مقصد امت ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. اللہ نے مسلمانوں کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ باقی قوموں کی طرح یہ بھی کاروباری کرتے رہے، اور یہ بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے ترقی کرتے رہے، وہ کام بھی ساتھ ساتھ کرنے ہیں. لیکن اصل کام یہ ہے، آج دنیا والوں کو کون بتائے گا کہ حق کیا اور باطل کیا؟ ہم بتائیں گے. ہمارے پاس یہ کتاب ہے جس میں فرقان ہے، جو حق اور باطل کی تمیز کرنے والی ہے. ہمارے پاس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، ہمیں بتانا ہے لوگوں. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. تو اس ہدایت کے جام کو گردش میں ہم نے لے کر آنا ہے. اور تیسری ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیتیں آج ہمارے لیے ایک انتہائی جھنجھوڑنے کا ذریعہ ہیں کہ جن کا تعلق ہماری اجتماعی زندگی سے. آج ہم ان آیتوں کی صرف تلاوت کر سکتے ہیں اور تلاوت کے اوپر ثواب لے سکتے ہیں، مرحومین کو صالح ثواب کر سکتے ہیں، لیکن شرم کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ان آیتوں پر عمل نہیں کر سکتے. قرآن مجید کہتا ہے کہ سودی معاملات کو چھوڑ دو، فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم سودی معاملات کو نہیں چھوڑتے تو کان کھول کے سن لو اعلان جنگ اللہ اس کے رسول کی طرف سے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں وہ سود کا نظام جاری و ساری ہے. ایک کوشش ہوئی تھی اور 1969 میں کوشش کا آغاز ہوا، 1992 میں جا کر کامیاب ہوئی، شرعی عدالت نے فیصلہ دے دیا کہ بینک انٹرسٹ ربا ہے. لیکن 2002 میں 10 سال کے بعد مشرف صاحب نے اس پوری کوشش کو زیرو کر دیا. سپریم کورٹ کا ایک خود ساختہ بینچ بنایا، سپریم کورٹ کے سارے قوانین کی دجیاں بکھیرتے ہوئے، اور اس کے بعد پوری ایک داستان ہے جو میں بیان نہیں کر رہا، اور شرعی عدالت کے فیصلے کو قلعدم قرار دے دیا، گویا ملک میں سود جاری و ساری رہے گا. جو قوم اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کو قبول کر لے کہ ہاں ہم تیار ہیں، ہمارے خلاف اعلان جنگ ہوتا رہے، اس قوم پر اللہ کی رحمت کیسے آ سکتی ہے، رحمت کیسے آ سکتی ہے؟ اس پر تو پھٹکار پر پھٹکار آئے گا. لہذا کبھی زلزلہ آتا ہے، کبھی سمندری طوفان آتا ہے، کبھی سیلاب آتا ہے، کبھی طوفانی بارشیں آتی ہیں، کبھی تیز ہوائیں آتی ہیں، اور آپس کی خانہ جنگی ہوتی ہے، بدترین درندگی ہوتی ہے خانہ جنگی میں بھی، جس طرح کی لاشیں کراچی والوں نے دیکھی ہیں، بوریوں کے اندر بند لاشیں، ٹارگٹ کلنگ، اور اس کے بعد جگہ جگہ ذلیل ہوتے ہیں، دنیا کے ہر ایئرپورٹ کے اوپر ذلیل ہوتے ہیں، کوئی عزت نہیں ہے. دنیا میں جو بدنامی ہماری کرکٹ ٹیم کی ہوئی ہے دنیا میں اور کسی کی نہیں ہوئی. تو یہ ساری بدنامیاں ذلتیں کیوں آ رہی ہیں؟ ہمارے جرائم بہت بڑے بڑے ہیں. ہم نے اس ملک میں شریعت کے ساتھ مذاق کیا، پاکستان بنایا اسلام کے نام پر، اور اس کے بعد ایک قانون جو اسلامی تھا یہاں پر آئلی قانون 1962 میں اس کو ایوب خان نے تبدیل کر دیا. ہندوستان میں آج بھی وہ قانون موجود ہے، راجیو گاندھی پارلیمنٹ میں بل پیش کر چکا ہے کہ اس قانون کو کوئی سپریم کورٹ بھی تبدیل نہیں کر سکتی، کوئی کورٹ تبدیل نہیں کر سکتی، ہم نے اسے بھی تبدیل کر دیا. سود کے خلاف ایک کوشش ہوئی اور ہم نے اس کو زیرو کر دیا. حدود آرڈیننس ملک میں پاس ہوا، عمل اس پہ بھی نہیں کیا، اور بعد میں اس کو بھی ہم نے امریکہ کے کہنے پر ختم کر دیا. اب توہین رسالت کے قانون کے پیچھے پڑے ہوئے، اور اس کے بعد پڑوس میں ایک ملک میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی، شریعت وہاں پر نافذ ہو گئی، حدود جاری ہو گئی. ہم نے اس حکومت کے خاتمے میں امریکہ کے فرنٹ لائن اتحادی کا کردار ادا کیا، ورنہ آپ خود سوچئے کہ اگر پاکستان امریکہ کے ساتھ تعاون نہ کرتا، امریکہ کبھی بھی افغانستان میں یہ کاروائی نہ کر سکتا. ابھی ہم نے 10 دن تک نیٹو کی سپلائی روکی ہے، تو ان کے ہر بڑے نے ہم سے معافی مانگی ہے، ان کی وزیر خارجہ نے معافی مانگی ہے، ان کے آرمی چیف نے معافی مانگی ہے، اور اس کے بعد ہم نے دوبارہ بحال کر دی کہ ٹھیک اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے. اگر ہم وہ نیٹو سپلائی بند کر دیں کہ ڈاکٹر عافیہ کو رہا کرو، ڈرون حملے بند کرو تو کیا وہ ہمارے مطالبات نہیں مانیں گے؟ لیکن یہ ہے کہ ہم ذلیل در ذلیل ہو رہے ہیں اور ڈرون حملوں کے ذریعے سے ہمارے اوپر ان کی جارحیت جاری ہے. ہماری ایک بہن کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا ہے ہمارے ڈوب مرنے کا مقام ہے. لیکن یہ ہے کہ سب ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے جرائم بہت بڑے بڑے ہیں. ایک ہی شکل ہے, وہ ہے کہ اللہ توبہ کی توفیق دے. جہاں اختیار ہے وہاں پر عمل کریں, جہاں اختیار نہیں وہاں پر عمل کی دعوت دیں, اس کے لیے کوشش کریں. یہی شکل ہے اللہ کی رحمت میں آنے کی, ورنہ مزید سزائیں آئیں گی, مزید ہلاکتیں ہوں گی, مزید آفتیں آئیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.